الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى قوله تعالى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحج سترویں سپارے کی سورت نمبر 22 اور اس کی آیت مبارکہ 78 آخری آیت مبارکہ سورۃ الحج کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج کی گفتگو کا موضوع دین اسلام میں فلسفہ شہادت، شہادت کا اصل مفہوم، شہادت کے مقاصد، شہادت کے اصل رتبہ اور مقام، انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ذوالحجہ 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین شہید مظلوم کا یوم شہادت، اسی طرح یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، 10 محرم الحرام نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان والوں کا یوم شہادت، اسی طرح 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام، اور الحمدللہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اقامت کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ لہذا انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے کہ شہادت اصل میں کہتے کسے ہیں، کس مقصد کے لیے یہ جانے دی گئیں۔ سب سے پہلے لفظ شہادت پر غور کیجئے، اس کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ شین، ہا اور دال، شہیدا یشہدو، بنیادی معنی گواہی دینا۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی یہ جو گواہی ہے یہ کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ لہذا عربی زبان میں حروف جار آتے ہیں، جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں شہادہ، شہیدہ علی اور شہیدہ لہو، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ کسی کے حق میں گواہی دینی ہو تو آئے گا شہیدہ لہو، کسی کے خلاف گواہی دینی ہو تو شہیدہ علی۔ اس کے لیے بڑی مشہور حدیث اپنے ذہن میں لے آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں حجت یا دلیل بنے گا، لکا تمہارے حق میں، فیور میں، او علیکا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اگینسٹ۔ لہذا شہیدہ لہو گواہی دینا اور شہیدہ علی کسی کے خلاف گواہی دینا۔ دین اسلام میں شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہے گواہی کا سب سے بنیادی مفہوم، زبان سے اقرار کرنا، گواہی دینا، دل سے تصدیق کرنا۔ لہذا جب ہم شہید فی سبیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا شخص جو اپنے قول اور عمل سے اللہ کے دین کے لیے گواہی دے اور بالآخر اس کی زندگی میں یہ مرتبہ مقام بھی آ جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں سے، خاص طور پر دین کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے اگر لڑتے ہوئے جان دے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں شہید فی سبیل اللہ کے لیے مقتول کا لفظ آیا، کہیں شہید کا لفظ بھی آیا ہے اسی معنوں میں، لیکن عام طور پر شہیدہ لہو یا شہیدہ اعلیٰ کا لفظ قرآن حکیم میں گواہی کے معنوں میں آیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم گواہ تھے، موجود تھے وہاں جب حضرت داؤد علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ تو بابا نے گواہ، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، وہ گویا قربانی عظیم ترین شے اپنی اللہ کی راہ میں قربان کر کے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا اس کا مرتبہ مقام کیا ہے، یہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، صرف چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش کا تذکرہ ملتا ہے ایک حدیث میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ وہ بات دوسری ہے کہ پیغمبر رسول جو ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نبی قتل کیے گئے لیکن رسول قتل نہیں کیے جا سکتے. لاغلبن انا ورسلی, سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ میں اور میرے رسول لازمن غالب آئیں گے. اسی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے, اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, سورہ نساء میں اس کی وضاحت آ گئی. بہرحال رسول قتل نہیں کیے جا سکتے, لیکن رسول کی یہ خواہش کس لیے؟ یہ وہ مرتبہ و مقام ہے جو بتانے کے لیے کہ یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان قربان کی جائے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سعادت عطا فرمائے. لہذا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل کیے جائیں, ان کے لیے دو آیات کریمہ پڑھی گئیں, ذہن میں تازہ کیجئے. سورہ بقرہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاؤن, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں, تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے کیسی زندگی عطا فرمائی. ان سینسز کے ساتھ, عقل و فہم, محدود عقل و فہم کے ساتھ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ پاک مقتول فی سبیل اللہ کو کیا زندگی عطا فرماتا. اسی بات کو سورہ آل عمران میں دہرایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ, وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں, اور زندگی میں مزید اضافہ فرمایا يُرْزَقُونَ, رزق دیے جاتے ہیں. گویا ایسی زندگی ہے جس میں رزق کی فراوانی بھی اللہ پاک ان کو عطا فرماتا. تیسری بات مقتول فی سبیل اللہ سے متعلق عرض کی گئی تھی کہ جیسے ہی اس کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے اس کو فوری طور پر جنت عطا کر دی جاتی ہے. اس کی گواہی بھی قرآن و حدیث سے ملتی ہے. سورہ یاسین میں ایک شخص کا تذکرہ ہے جس نے رسولوں کی مدد کی اور اپنی قوم کے خلاف رسولوں سے مل کر رد و قطع کی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَضْرِبْ لَهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کیجئے ایک بستی کا. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ, جب وہاں رسول آئے. اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا, جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلا دیا رسولوں کو. بہرحال رسولوں کی یہ رد و قطع چلتی رہی. ایک شخص آیا شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا اور اس نے آ کر رسولوں کو فیور کیا اور اعلان کیا وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. یہ ہے فیصلہ کن الفاظ. سب کے سامنے اس نے اعلان کیا کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پر, یعنی رسولوں کے رب پر, توحید والے رب پر. فاسمعون, اور سن لو اے قوم کے لوگو. یہ اعلان قوم کو پسند نہیں آیا اور قوم نے حسد اور تعصب اور تکبر کے ساتھ اس اللہ کے بندے کو قتل کر دیا. قرآن کے الفاظ قیل ادخل الجنہ, اسے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون, اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے. بما غفر علی ربی, کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ, اور مجھے انتہائی عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا. کیا ثابت ہوا آیات کریمہ سے؟ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو فوری طور پر جنت میں اللہ پاک حکم دیتا ہے, جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. بہرحال دین اسلام میں شہادت کا فلسفہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث کیے گئے. پوری سیرت مطہرہ 23 برس کی نبوی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اقامت کے لیے لگا. کئی واقعات ہیں، 15 منٹ میں واقعات نہیں سنائے جا سکتے، میں صرف اشارہ کروں گا. پورا مکی دور دعوت کے مرحلے میں صبر اور مصابرت کی سب سے بہترین مثال. دین کی دعوت کے دوران جو مشکلات، تکالیف، پریشانیاں، مصائب اور شدائد آئے نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا رہا واصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے، ڈٹے رہیے. اور پورے 23 برس تک صبر و مصابرت کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام اور دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے. ابتدا میں زبانی کلامی بھی مخالفت کی گئی، کوئی آپ کو شاعر کہتا رہا، کوئی شاعر کہتا رہا، کوئی کذاب کہتا رہا، کوئی مجنون کہتا رہا، لیکن ڈٹے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ پھر فزیکل پرسیکیوشن، تشدد بھی ہوا آپ پر بھی، آپ کے صحابہ پر بھی. اور اسی تشدد میں میں نے نام لیا تھا 5 نبوی میں دین اسلام کے لیے سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والا جوڑا، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمار بن یاسر نام اگر آپ نے سنا ہو بڑا مشہور ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ کو شہید کیا ابو جہل نے، بدبخت نے، اور شہادت کا جام پینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں سے اس عظیم تر شہادت میں جان کی قربانی دینے کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر 5 نبوی میں ہی ہجرت ہوئی. ہم عام طور پر ہجرت مدینہ سے مانوس ہیں، معروف ہیں، لیکن یہ ہجرت سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہوئی، اور 70-72 مسلمان اسی شدائد اور مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حبشہ کی طرف گئے. پھر اسی طرح یہ مشقت، یہ شدائد بڑھتے چلے گئے. 7 نبوی سے لے کر 9 نبوی، 3 سال شیب ابی طالب، انتہائی مشکل قید و بند کی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، خاص طور پر آپ کے پورے خاندان نے برداشت کی. 3 سال تصور نہیں کر سکتا انسان اس شدید گرمی میں جس طرح مشکلات برداشت کی نبی کریم اور آپ کے صحابہ نے. شیب ابی طالب پڑھیے تو حیران رہ جاتا ہے انسان، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور مدد فرمائی. بہرحال 10 نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے طائف کی طرف. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا 10 نبوی میں، عام الحزن قرار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام اس سال کو. طائف دا ٹوئن سٹی آف مکہ، اور وہاں گئے تھے دعوت کے لیے، لیکن وہاں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. ایک دن میں وہ کچھ ہوا جو 10 سال میں مکے میں نہیں ہوا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو کس بے دردی کے ساتھ تشدد کیا ان بدبختوں نے، جسم اتھر پر پتھر مارے، تاک تاک کر پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پہ لگے. ایک صحابی ساتھ ہیں صرف، حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو روکتے ہیں خدا کے واسطے ان کو پتھر نہ مارو، یہ اللہ کے رسول ہیں، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن ان بدبختوں نے جس طرح رحمت للعالمین کی تشدد کیا ہے، واقعہ یہ بھی لرزا دینے والا مقام ہے. جب غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا. آج ہم میٹھا حلوہ تو کھاتے ہیں پیغمبر کے نام پر، سنت کے نام پر، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ میٹھی اور نرم غذا کیوں کھلائی جا رہی تھی نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. 7 دن مسلسل آپ کھانے پینے کے حوالے سے انتہائی تکلیف میں رہے. دندان مبارک شہید تھے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ پر یہ جنگ لڑی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، ان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. سوال کیا کہ یہ احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ فرمایا ہاں، احد سے زیادہ مشکل وقت میرے لیے طائف کی گلیاں تھیں. احد کے میدان میں تو میرے ساتھ میرے ساتھی تھے جو اپنے سینوں پر ان تلواروں کو اور ان خنجروں کو اور ان تیروں کو روک رہے تھے. دعا دی تھی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالی ماموں ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلائے جاؤ. یہ سعادتیں ملی صحابہ کو کہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی اور اپنے جسم پر تیر روکے. بہرحال یہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے اہم ترین مسئلہ گواہی دینا، لہذا اس کے لیے دعوت کے مرحلے میں پورا مکی دور اور اقامت کے مرحلے میں پورا مدنی دور. قرآن حکیم بھرا ہوا ہے سارے کے سارے واقعات سے. سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا سیرت نگار خود رب کائنات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی سیرت بیان فرمائی. غزوہ بدر سورۃ الانفال پڑھ لیجئے، غزوہ احد سورہ آل عمران پڑھ لیجئے، غزوہ احزاب پوری کی پوری سورت سورۃ الاحزاب کے موضوع پہ نازل ہوئی، پھر عظیم فتح فتح مبین صلح حدیبیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح پڑھ لیجئے. مشکل ترین غزوہ اقامت کے مرحلے میں، مشکل ترین مرحلہ غزوہ تبوک. اگر واقعہ یہ ہے کہ شہادت کا مفہوم سمجھنا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطالعہ کو سمجھیے. غزوہ تبوک 30,000 کا لشکر لے کر گئے نبی کریم مدینے سے تبوک. ذرا میپ اٹھا کر مدینے سے تبوک کا سفر دیکھیں، کتنا مشکل دور، کتنا مشکل، انتہائی مشکل وہ سفر، انتہائی مشکل. پھر جنگ لڑنے جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، سلطنت روما دا گریٹ رومن امپائر کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیات کریمہ نازل ہوئی سورہ فتح میں. الحمدللہ سورہ بہرحال یہ آیات کریمہ سارا کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ بیان کر رہی ہیں. یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تمام غزوات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے محمد رسول اللہ 10,000 کا لشکر لے کر تشریف لے گئے مکے. سورہ ممتحنہ پڑھ لیجئے. مکہ فتح ہوا اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے سورہ بنی اسرائیل کے، وجاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. جب حق والے کھڑے ہو جائیں گواہی دیں اپنے قول اور عمل سے، اپنے کردار سے، تو باطل میں جان نہیں ہوتی. اور الحمدللہ دین غالب کیا محمد رسول اللہ والذین معہ نے، اور غلبے کے ساتھ اس کی ایکسٹینشن بھی اپنے ہی زندگی میں کی، سلطنت روما کے خلاف جنگ کر کے. کہ انقلاب جب برپا ہوتا ہے تو وہ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہتا. اصل انقلاب کی تو نشانی یہی ہوتی ہے کہ اگر نظریہ صحیح ہے، فکر صحیح ہے، انقلاب واقعتاً انقلاب ہے، تو پھر تو وہ تو ایکسٹینڈ ہوتا ہے. اور اس کی ایکسٹینشن الحمدللہ 30 سال کے عرصے میں، محض 30 سال کے عرصے میں بہت بڑے علاقے 3 بر اعظم فتح ہو گئے الحمدللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا جا سکتا. 30 لاکھ مربع میل، تصور نہیں کر سکتا انسان اتنے بڑے علاقے میں اللہ کا دین نافذ کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران فتح ہوا، اس وقت کی سپر پاور. یروشلم فتح کیا، مصر فتح کیا، یہ بڑے بڑے علاقے تھے جہاں اللہ کا دین غالب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے. اور عدل قائم کیا. دین قائم کرنے کا مطلب محض نماز روزہ نہیں، نمازیں بھی پڑھی، مساجد بھی قائم کی، لیکن میرے بھائیوں دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے، وہ ہے عدل. لہذا عدل اجتماعی قائم کیا الحمدللہ. میں نے بات آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی اور بار بار کرنا چاہوں گا, آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ دین اسلام کا یہ لفظ کیچ ورڈ جس کو کہا جائے عدل, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جسٹس, عدل, شہادت کا اصل مقصد ہی دین اسلام کی تعلیمات میں عدل قائم کرنا. لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر جتنے فیصلے ہوئے, جتنے قوانین بنائے گئے, خلافت کیسے آپ نے چلائی, اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے یورپ میں, جرمنی میں. آپ کی شخصیت پر, آپ کے کردار پر, آپ کے فیصلوں پر, آپ کی سیاسی بصیرت پر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے, اور آج بدقسمتی سے ہمیں ان کا یوم شہادت تک یاد نہیں. یہ اس امت کی بدقسمتی کہیں یا کیا لفظ استعمال کیا جائے. بہرحال دین اسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل اجتماعی قائم کرنا. اور یاد رکھیے, کبھی بھی جو مشرک چاہے سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں, ان کو دین اسلام کا غلبہ کبھی پسند نہیں آئے گا. لہذا مخالفت بھی پھر اسی طرح ہوئی, جن بتوں کو توڑا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے, اس نظام زندگی کے تحت جو نظام زندگی تھا معیشت کا, معاشرت کا, ایک بڑا زبردست ریئیکشن آیا, رد عمل آیا. لہذا یہ فتنہ سب سے پہلے مجوسی فتنہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا ذریعہ بنا, کیونکہ ان کی سلطنت تو ختم کیا تھا سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشرکانہ عقائد کو ختم کر کے اللہ کا دین نافذ کیا تھا. لہذا ابو لولو فیروز یہ وہ شخص تھا کہ جس کا تعلق ایران سے مجوسی تھا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا, اور بالآخر موقع ملا اس کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر, زہر سے بنا ہوا خنجر پیوز کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. دو دن انتہائی شدید تکلیف میں رہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے, جامع شہادت نوش کیا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یہ فتنہ یہود کی طرف سے آیا, اور عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے سازشیں کر کے بلاخر مسلمانوں میں تفریق پیدا کی, اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا سبب بنا. شہید مظلوم, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب شہید مظلوم, ذوالنورین, شہید کیے گئے, قتل کیے گئے قرآن پڑھتے ہوئے, امیر المومنین کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جس طرح شہید کیا گیا, ذرا پڑھیے تو صحیح, مظلومیت کی انتہا کہا جا سکتا ہے. امیر المومنین ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیا سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا پڑھیے یہ عظیم شہادت کیوں ہوئی, کیا مقصد تھا, کیا مقاصد لے کر وہ یہودی عبداللہ بن سبا آیا اور جس نے مسلمانوں میں یہ تفریق پیدا کی, شیعان عثمان اور شیعان علی پیدا کیے, اور بلاخر مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں تفریق ہوئی اور جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے آپس میں ایک دوسرے کی تلواروں سے. یہ فتنہ اکبر, پڑھیے گا ذرا شہید مظلوم نامی کتاب محترم ڈاکٹر صاحب کی, اور آج تک اس خنجر میں جو زخم لگا اس سے ابھی تک آج تک یہ زہر, یا یوں کہہ لیجئے کہ خون ہے جو بہرا. بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ عظیم شہادتیں دین اسلام کے غلبے کے لیے, دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کیا کریں یا ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے تو اس کا جائزہ لے لیجئے. ہم نے دین اسلام کو محض خاص دنوں تک, خاص اعمال تک محدود کر دیا. بہت زیادہ دیندار ہے تو نماز پڑھنے والا, نماز, روزہ, حج, زکات, اللہ اللہ, خیر صلاح, اور باقی جو عوام الناس کا حال ہے, خاص دنوں میں خاص قسم کے کپڑے پہن لیے, سبیلیں لگا لیں, لنگر تقسیم کر دیا, اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آیا تو سالگرہ منا لی, ڈھوم لڑکا ہو گیا, جشن منا لیا. یہ اس وقت تصور دین ہے جو ہمارے معاشرے میں رہ گیا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. دین اسلام کو ہم نے محض دنوں تک محدود کر دیا, جبکہ دین اسلام تو ہم سے روزانہ کی بنیاد پر شہادت مانگتا ہے, گواہی مانگتا ہے. نماز میں گواہی دیتے ہیں, اذان میں گواہی دیتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے قول اور عمل سے گواہی مطلوب ہے. موجودہ دور میں گواہی کس چیز کی مطلوب ہے ذرا غور سے سنیے. آج کے دور میں پوری انسانیت پیاسی ہے اس عادلانہ نظام کی. باخدا آپ تجزیہ کر لیجئے، چاہیے یورپ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں جا کر ذرا سرچ کیجئے، انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبی رحمت کو رحمت للعالمین کیوں کر قرار دیا گیا؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ بلیسنگ کیا ہوتی ہے؟ آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی ایک عادلانہ نظام.
اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.